نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اس کائنات کا خالق اور مالک ایک اللہ عز و جل ہے. انسانیت پر مالک کے بہت احسانات ہیں، اور ان احسانوں میں سے ایک عظیم احسان انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کر دینا، یہ بہت بڑا مالک کا فضل اور کرم ہے، جس نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اپنے انبیاء کا سلسلہ انسانیت کی ہدایت کے لیے جاری اور ساری فرمایا. اور اپنی طرف سے وہ نسخہ کیمیا بھیجا جس پر عمل کرنے کے بعد انسانیت کامیاب اور کامران ہوا کرتی ہے. وہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اللہ ہمارا مالک ہے. تو خالق جانتا ہے مخلوق کو کس وقت کس چیز کی ضرورت اور حاجت ہے، اسی لیے اس نے اپنے کلام الہی میں، اپنے کلام پاک میں ہماری ہدایت کے تمام سامان کو مہیا کیا. اور یہ کلام، یہ قرآن حکیم، یہ خالق کا کلام، اس کا وہ اہتمام فرمایا میرے رب نے کہ اس کو اتارا بھی اللہ نے اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی نے اپنے ذمے لی. یہ وہ قرآن حکیم ہے کہ جس فرشتے کے ذریعے اترا، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار، جس رات میں اترا وہ رات تمام راتوں کی سردار، جس مہینے میں اترا وہ ماہ تمام مہینوں کا سردار، جس نبی پر اترا وہ نبی انبیاء کا سردار. جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، اس کا حافظ اور قاری بن جائے، عالم اور عامل بن جائے، وہ تو وہ رہا، قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے والدین کو نور کے تاج سے نوازے گا. دیکھنے والے رشک کریں گے اور سمجھیں گے نامعلوم یہ شہداء ہیں یا انبیاء ہیں. اور جس نے اپنے سینے میں اس قرآن کو اور اپنی زندگی میں اس قرآن کو اتارا ہوگا، مالک اس سے کہے گا اقرا وارتفع، پڑھتا جا اور اپنے رب کی جنتوں کے درجات چڑھتا جا. یہ قرآن جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا. یوم یفر المرء من اخی و امه و ابی و صاحبته و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. جس دن ہر کوئی بھاگے گا, باپ اپنی اولاد سے, بیوی اپنے خاوند سے, بہن اپنے بھائی سے, ہر کوئی دوسرے سے بھاگے گا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر انسان چاہے گا آج ساری دنیا بے شک جہنم میں چلی جائے لیکن میری جان بچ جائے. اس دن جس نے اس دنیا میں اس قرآن کو اپنے سینے سے لگایا ہوگا, دنیا میں اس قرآن سے محبت کی ہوگی, یہ قرآن اس دن اس انسان کے لیے کھڑا ہو کر اپنے مالک سے شفاعت کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی قیامت کے دن اللہ کے ہاں شفاعت کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا, اور مالک قرآن کی شفاعت کو قبول کر کے انسانوں کو معاف کر کے ان کی جنتوں میں داخل فرما دے گا. یہ قرآن, یہ اللہ کا کلام جس کو مالک نے اتارا, اس کی تشریح اللہ نے اتاری, اس کی حفاظت مالک نے اپنے ذمے لی, اور جب تک کلمہ گو انسان اس قرآن سے سچی محبت کرتے رہے, اس قرآن کو اپنے سینے سے لگا کر اپنی زندگیوں میں اس کے رنگ کو بھرتے رہے, اس وقت تک مسلمان قوم دنیا کے اندر باعزت رہی, باوقار رہی, فائز رہی, کامیاب رہی. کفار ان کے امراء کے نام سن کر اپنے قلعے کے اندر بند, اپنے محلات میں بند, مسلمانوں کے سرداروں کا نام سن کے ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے تھر تھرا جایا کرتے تھے. جب تک یہ مسلمان اس قرآن پر عالم عامل رہے, داعی رہے, غلبہ عزت اور سکون انہی کو ملا, اور جب معاملہ اس کے بالعکس ہوا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. کفار یہ چیز کو پہچان چکے تھے کہ جب تک مسلمانوں کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے, اللہ کا قرآن ہے, جب تک مسلمانوں کے سینے میں یہ کتاب محفوظ ہے, ان کی زندگی میں اس کتاب کا عمل دخل ہے, ہم کبھی بھی ان کو ذلیل نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی ان کو رسوا نہیں کر سکتے, ہم کبھی بھی ان سے جیت نہیں سکتے, ہم کبھی بھی ان کو ہرا نہیں سکتے. اس لیے سب سے پہلی چیز جو کفار نے کھیل کھیلا وہ یہی کہ کسی طرح ان کو ان کے قرآن سے دور کر دیا جائے, ان کو ان کے قرآن کے متعلق شک اور شبہ میں ڈال دیا جائے. کسی کو دور کرنے کے لیے شیطان نے یہ بہانہ سکھا دیا کہ قرآن سیکھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے, نہ آپ کو 15 علوم آتے ہیں نہ آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں, لہذا ہمارے امام صاحب نے, ہمارے فقیہ نے, ہمارے شیخ نے, ہمارے مرشد نے, ہمارے حضرت نے جو کچھ لکھ کر قرآن اور حدیث کا نچوڑ نکال کر آپ کو دے دیا ہے, جسٹ اسی پہ صبر کیجئے, اسی پہ عمل کیجئے, آپ خود قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. مالک کہتا ہے میں نے اس قرآن کو انتہائی آسان کر دیا, فہل میں مدکر, کوئی سیکھنے والا, سمجھنے والا, توجہ کرنے والا کوئی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے اس قرآن کو سیکھنے کے لیے آسان کیا, کوئی سمجھنے والا ہے؟ اور ہمیں مولوی پٹی پڑھاتے ہیں کہ نہیں, آپ کو 15 علوم ہی نہیں آتے, آپ کیسے سیکھیں گے؟ یہ قرآن سیکھنا تو بس چند ایک علماء کے ذمے تھا, چند ایک بزرگوں کے ذمے تھا, انہوں نے سیکھ کے نچوڑ نکال کے اپنی کتابوں میں بند کر دیا, ان کو اپنے سینے سے لگاؤ, اس پہ عمل کرو. کچھ کو شیطان نے یوں گمراہ کیا اور کچھ کو شیطان نے ایسے گمراہ کیا کہ یہ قرآن تو واقعی اللہ کا کلام ہے لیکن جن لوگوں نے اس کو لکھا ہے, جن لوگوں نے اس کو اکٹھا کیا ہے, وہ ظالم تھے, وہ فاسق تھے, وہ بظاہر مسلمان اندر سے کافر تھے, وہ مرتد ہو چکے تھے, وہ شراب خور تھے, کیوں کہ جب تک ان صحابہ کرام کی عدالت تسلیم ہوتی رہے گی یہ قرآن یہ اللہ کا کلام معاشرے کے اندر موجود رہے گا، مسلمانوں کی زندگیوں میں رہے گا. اس قرآن کو کنڈم کرنے کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ جنہوں اس قرآن کو تحریر کے اندر محفوظ کیا، لکھا، اس کے قاری، اس کے حافظ، اس کے کاتب رہے، انہی کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیجئے، انہی کے بارے میں ایسے عقیدے مسلمانوں میں پھیلا دیجئے کہ یہ ایسے لوگ تھے کہ عام مسلمان بھی اتنا گیا گزرا نہیں ہوتا جتنا اس قرآن کے رائٹر تھے، قرآن کے کاتب تھے، تو یہ قرآن کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. لہذا یہ قرآن وہ قرآن نہیں، اس قرآن میں تبدیلی ہو گئی، اس قرآن کے اندر کمی اور زیادتی ہو گئی. منتظر عباس نقوی حفاظت قرآن نامی ایک کتاب شائع لکھتا ہے جس کو راولپنڈی سے شائع کیا گیا، اس میں وہ دو ٹوک طور پہ کہتا ہے، کتاب موجود ہے ابھی بھی بازار کے اندر، اسلام آباد راولپنڈی کے بازاروں میں یہ بک رہی ہے، حفاظت قرآن، رائٹر ہے منتظر عباس نقوی، کہ قرآن کو اصل خطرہ اسی وقت کے مسلمانوں سے تھا، اور مسلمانوں میں بھی عام مسلمانوں سے نہیں بلکہ چوٹی کے مسلمان جو اس وقت مسلمانوں کے قائدین تھے ان سے تھا، ابو بکر سے تھا، عمر سے تھا، عثمان سے تھا، کہ وہ اپنے مطلب کی چیزیں اس میں سے نکال رہے تھے اور داخل کر رہے تھے. جس طرح سابقہ دروس کے اندر ہم نے اس بات کو واضح کیا کہ عبداللہ ابن سبا یہودی کی پارٹی، عبداللہ ابن سبا یہودی کے حرامی نطفے، شیعت کے روپ کے اندر، رافضیت کے روپ کے اندر جب مسلمانوں کے اندر چولا پہن کر آئے، مسلمانوں کے اندر داخل ہوئے، انہوں نے سب سے پہلے مسلمانوں کی عقیدہ توحید پہ تلوار چلائی، ان کی توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ کی، نہ توحید ربوبیت کو مانا، اس کو ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب مان چکا تھا، مسلمانوں سے توحید ربوبیت بھی چھینی، الوہیت بھی چھینی، اسماء و صفات بھی چھینی، اسی طرح توحید کے بعد قرآن حکیم اللہ کا کلام، اس کتاب کے بارے میں یہ عقیدہ مسلمانوں میں پھیلایا کہ یہ کتاب اصل کتاب نہیں، یہ قرآن تبدیل شدہ ہے، یہ قرآن بدل دیا گیا ہے. حالانکہ اہل سنت کا ایمان ہے صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک کے اہل ایمان کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ امام معصوم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، اور اس قرآن میں ہم سے پہلے ہمارے بعد کی خبریں ہیں، ہمارے لیے احکام ہیں. یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، جس نے اس کو چھوڑا اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. قرآن اللہ کا کلام ہے، جس نے کہا کہ اس میں ایک حرف زائد یا ناقص ہے وہ مرتد ہے، اس کے گلے سے اسلام کا نام نکل جاتا ہے اور اللہ اس کے کسی عمل کو بھی قبول نہیں کرتا. ذرا آئیے سنیے اور شیعت کے اس زہر پہ غور کیجئے کہ ان ظالموں نے اسلام کی کسی بات کو اس کی اصل شکل میں رہنے نہیں دیا. بڑی عجیب بات ہے، آپ قادیانیت کو لے لیجئے، انہوں نے نبوت کا ڈھونگ رچایا، اپنے نبی پر نبوت کا چولا چڑھایا اور کہا یہ نبی ہے، باقی چیزوں کو نہیں چھیڑا، باقی چیزیں ڈیمیج نہیں کی، سارا زور اسی میں لگا دیا. لیکن یہ شیعت، یہ وہ گمراہ فرقہ ہے، رافضیت کا، امامیہ کا، اتنا عشریہ کا، کنہوں نے اسلام کی کسی ایک چیز کو بھی ان کی اصلی حالت میں نہیں رہنے دیا، ایک ایک چیز سے ٹکر لی اور ایک ایک چیز کو تبدیل کر دیا، نہ اللہ کی توحید کو، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، نہ قرآن حکیم کو، نہ ارکان اسلام کو، نہ نماز کو، نہ روزے کو، ایک ایک چیز اسلام کے مقابلے پر اپنی گھڑ کے اس معاشرے میں پیش کی. آئیے قرآن میں تحریف اور تبدیلی ہو گئی، شیعہ عقیدہ ہے زیادہ کیا گیا اور اس میں سے نکال دیا گیا, اور جو نکالا گیا وہ جو اس موجودہ قرآن سے دو گنا زیادہ ہے, اور جس نے یہ جرم کیا بقول رازیوں کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے, اور ان میں سے سب سے پہلے ابو بکر, عمر اور عثمان ہیں. شیعہ کی کتابوں میں تقریباً 2000 کے قریب روایات ہیں کہ موجودہ قرآن تبدیل شدہ ہے, اور یہ کفر یہ دجل شیعت کے بڑے بڑے اماموں نے نقل کیا ہے. شیعہ میں سب سے پہلے جس نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا, ہماری باتیں سنتے آئیے, اس کو نوٹ کیجئے. کچھ لوگ آ کر واویلا کرتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے بولتے ہیں, یہ وہابی ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں, یہ بغیر دلیل کے, دلیل ان کے پاس ہوئی نہیں, بس باتیں ہی بنانی آتی ہے. تو ان سے میں درخواست کروں گا کہ ہمارے ایک ایک حوالے کو نوٹ کیجئے, اور اللہ کی رحمت سے ذمہ دار ہے کوئی ایک حوالہ بھی آپ غلط ثابت کر لیں تو جو سزا جی میں آئے ہمیں دے دیجئے. ایک حوالہ جو ہم پیش کریں آپ کی کتاب میں موجود نہ ہو, کوئی مائی کا لال ہو وہ آئے اور اس حوالے کی تردید کر کے دکھائے. تو آئیے پہلا حوالہ نوٹ کیجئے, لکھیے اپنے پاس. سب سے پہلے شیعت میں, رافضیت میں جس نے قرآن حکیم کی تحریف کا دعویٰ کیا وہ علی بن ابراہیم القمی ہے, جس نے اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے مقدمے میں ذکر کیا صفحہ نمبر 36 اور 37 پر, جو دار السرور بیروت سے تباہ ہوا. وَأَمَّا مَا هُوَا على خلاف ما انزل فهو قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علی بن ابراہیم قمی اپنی کتاب, اپنی تفسیر کی پہلی جلد کے مقدمے میں ہی ذکر کرتا ہے, جو دار السرور بیروت سے تباہ ہوئی ہے, کہ مالک نے جو قرآن اتارا تھا وہ اما ما ہوا علی خلاف ما انزل فهو قوله, تو اللہ کے اتارے ہوئے قول کے خلاف جو سنیوں نے قول بنایا ہے وہ قرآن حکیم کی یہ آیت ہے, کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو, اخرجت للناس تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر تم نیکی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو, وتؤمنون باللہ اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. تو ابو عبداللہ نے اس آیت کے پڑھنے والے سے کہا, خیر امہ کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ انہوں نے علی حسن حسین کو قتل کیا, تو ان سے کہا گیا اے امام معصوم تو پھر کیسے نازل ہوا, تو کہا اصل میں یوں نازل ہوا تھا, کنتم خیر ائمہ. موجودہ قرآن پاک کی آیت تو یہ ہے, کنتم خیر امہ اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو. تو وہ کہتے ہیں علی بن ابراہیم قمی کہ نہیں, انہوں نے کہا اصل میں یہ تبدیل ہو چکا ہے, کنتم خیر امہ کی جگہ پر جو اوریجنل اصل منزل من اللہ لفظ ہے وہ لفظ تھا کنتم خیر ائمہ, کہ اے شیعوں کے امام تم بہترین امام ہو. مالک کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, یہ قرآن یہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب, لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں, انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس کتاب کو اتارا بھی ہم نے ہے اس کے محافظ بھی ہم ہیں. لیکن شیعہ کے علی بن ابراہیم امی شیعت کے امام کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن بدل دیا گیا, کنتم خیر امہ یہ موجودہ قرآن میں ہے, اور اصل قرآن اصل منزل من اللہ جو آیا تھی وہ تھی کنتم خیر ائمہ. شیعت کا دوسرا امام جس نے تحریف قرآن کا عقیدہ بیان کیا وہ نعمت اللہ الجزائری, اس نے اپنی کتاب, نوٹ کیجئے کتاب کا نام, نوٹ کیجئے جلد نمبر, نوٹ کیجئے صفحہ نمبر, اور پھر ذاکر سے جا کر محرم کی مجلسوں میں ان سے سوال کیجئے کہ حضرت آپ کے بزرگوں نے تو یہ لکھا ہے. نعمت اللہ الجزائری اپنی کتاب بحار کتاب انوار النعمانیہ پہلی جلد صفحہ نمبر 97 پر لکھتا ہے, وَلَا يَعْجَبْ مِنْ كَثْرَةِ الْأَخْبَارِ الموضوع فإنهم بعد النبي قد غيروا وبدلوا في الدين ما هو أعظم من هذا كتغييره القرآن وتحريف كلماته وحذف ما فيه من مداح آل رسول والأئمة الطاهرين. تم اس بات میں تعجب نہ کرو, جھوٹی خبروں کی کثرت میں تعجب نہ کرو, کیونکہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس قرآن کو بدل دیا, اس کے کلمات تبدیل کر دیے اور اس میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور ہمارے جو آئمہ کرام تھے ان کے بارے میں ان کی جو تعریفی آیات تھی وہ ساری کی ساری اس قرآن سے نکال دی گئی, اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا. شیعت کا تیسرا امام جس نے تحریف قرآن کا دعویٰ کیا وہ خیر الکاشانی ہے, جو شیعت کا بہت بڑا مفسر بھی ہے. 12 مقدمے ہیں, نمبر 6 میں لکھتا ہے کہ یہ پہلی جلد میں باب آیات جیسے اللہ نے اتاری تھی اس کے خلاف ہے اور اس میں سے بہت زیادہ حذف کر دیا گیا ہے, جیسے کہ علی کا نام بہت جگہ سے قرآن پاک میں موجود تھا اب ختم کر دیا گیا, اور آل محمد کا لفظ بھی بہت جگہ پر موجود تھا لیکن اب ختم کر دیا گیا, اور یہ کام منافقین نے کیا, اور نعوذ باللہ منافقین سے مراد یہاں صحابہ کرام لے رہا ہے کہ ابو بکر عمر عثمان منافقین نے ہمارے آل محمد اور علی کے نام کو ختم کیا اور قرآن کی موجودہ ترتیب اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف رکھی. شیعت کا چوتھا امام جو تحریف قرآن کا قائل تھا ابو منصور احمد بن منصور طبرسی, جو اپنی کتاب الاحتجاج میں لکھتا ہے پہلی جلد صفحہ 249 پر, ان الکنایا عن اسماء اصحاب الجرائم العظیمہ من المنافقین فی القرآن ليست من فعله تعالى وإنها من فعل المغيرين والمبدلين الذين جعلوا القرآن عظيم وعطاب الدنيا من الدين. کہ بڑے بڑے اصحاب جرائم نعوذ باللہ, اور یہاں سے بھی اس کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام اور آپ کے ابتدائی خلفاء ہے. قرآن حکیم میں منافقین میں سے جن کی طرف جن کا ذکر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا, یہ اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ بعد میں جنہوں نے اس قرآن کو تبدیل کر دیا, اس قرآن کو کھیل بنا لیا, اس قرآن کو بدل ڈالا اور دنیا کے بدلے دین کے بدلے دنیا کمائی, ان کی دنیا بھی برباد ہوئی اور ان کا دین بھی برباد ہوا. اگر میں تم سے وہ تمام آیتیں بیان کر دوں جو قرآن سے نکال ڈالی گئی اور تحریف کی گئی اور بدل دی گئی, اس قسم کی جو بھی کاروائیاں ہوئیں تو بات لمبی ہوگی, اور دوستوں کی خوبیاں اور دشمنوں کی برائیاں جن کے ظاہر کرنے سے تقیہ ہمیں روکتا ہے وہ سب ظاہر ہوں گی. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 254 پر لکھتا ہے وَلَوْ شَرَحْتُ لَكَ مَا أُسْقِطَ وَحُرِّفَ وَبُدِّلَ يعنی فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِمَّا يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى لَطَالَ وَزَهَرَ مَا تَحْذُرُ التُّقْيَا إِظْهَارُهُ مِنْ مَنَاقِبِ الْأَوْلِيَا وَمَثَالِبِ الْأَعْدَى. یعنی اگر میں تم سے وہ سارا کچھ بیان کروں تو بات لمبی ہو جائے گی, اور تقیہ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ ہمیں اس ایسے کام کرنے سے روکتا ہے. پانچواں امام محمد بن باقر المجلسی, جس نے اپنی کتاب بحار الانوار جلد 89 صفحہ 66 پر یہ باب باندھا ہے, باب تحریف فی الآیات التي هي خلاف ما انزل الله, باب باندھ کر اس کے نیچے روایات لے کر آیا ہے کہ میں یہاں پر وہ آیات ذکر کر رہا ہوں جو ویسے نہیں ہے موجودہ قرآن کے اندر, موجودہ قرآن کے اندر ویسے نہیں ہے ما انزل اللہ جیسے اللہ نے اتارا ہے, بلکہ اس کے خلاف ہے. چھٹا امام محمد بن محمد النعمان ہے, جس نے اپنی کتاب اوائل المقالات صفحہ 48-49 پر لکھا ہے واتفقوا یعنی متفق ہوئے شیعہ کے آئمہ ان آئمۃ الضلال خالفوا فی کثیر من تالیف القرآن, کہ آئمۃ الضلال نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد. اب یہاں سے ان کی ان عبارات سے آپ کو دو مسئلے واضح ہو رہے ہیں, شاید اگر کچھ لوگوں کی آنکھوں پہ ابھی بھی پردہ ہو تو اس پردے کو اتار دو, ابھی بھی کسی کے دل کے اندر ان ظالموں کے لیے محبت, ان کے لیے پیار, ان کے لیے ہمدردی کا کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ذرہ ہے, اگر کوئی ابھی بھی ان سے رشتہ داریوں کو جائز سمجھتا ہے, اگر کوئی ابھی بھی ان کے ساتھ دنیاوی اور دینی معاملات کے اندر اتحاد اور محبت کو پسند کرتا ہے, تو ذرا صرف ایک جملے کو اپنے سامنے رکھو اور وہ جملہ آپ کو کیا کچھ سمجھا کر جا رہا ہے. وَاتَّفَقُوا یعنی آئمہ الشیعہ شیعوں کے امام اتفاق کرتے ہیں ان ائمۃ ضلال خالفوا فی کثیر من تالیف القرآن وعجلوا فی عن موجب تنزیل وسنۃ النبی. ائمۃ ضلال گمراہی کے امام, اور مقصود یہاں نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من رآنی او رآ من رآنی وجبت له الجنہ, جو یہ حالت ایمان میں مجھے دیکھ لے یا میرے صحابی کو دیکھ لے اس پر اللہ کی جنت واجب ہو جاتی ہے. وہ اصحاب کرام جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم احد پہاڑ سونے کا اللہ کے نام پہ خرچ کرو, میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے. اور یہ شیطان, یہ خبیث, یہ کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی توہین کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے, ان ائمۃ الضلال ابو بکر عمر عثمان, یہ گمراہی کے امام, یہ گمراہوں کے امام, انہوں نے قرآن پاک کی تالیف تالیف کے اندر بہت زیادہ حقیقت کی مخالفت کی, اس کو تبدیل کیا اور ویسے نہیں لکھا جیسے یہ نازل ہوا تھا, اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی. اسی کتاب کے صفحہ 525 پہ لکھتا ہے ان الاخبار قد جاءت مستفیضہ عن ائمۃ الہدى من آل محمد باختلاف القرآن وما احدثه الظالمین فیہ من الحذف والنقصان. آل محمد کے ائمہ ہدایت کے ذریعے ہمیں یہ خبریں ملی ہیں کہ ظالمین نے اس قرآن میں حذف اور کمی کی ہے. ساتواں امام ابو الحسن ہے جس نے اپنی تفسیر مئات الانوار و مشکات الاسرار کے دوسرے مقدمے میں لکھا ہے, صفحہ 36 ہے, اعلم ان الحق لا محیص عنہ بحسب اخبار المتواترة وغیرها ان هذا القرآن الذي في ایدینا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغيرات واسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. جان لو کہ حق یہ ہے جیسے کہ متواتر روایات سے ثابت ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں موجود ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تبدیلی کی گئی, اور اس کے جمع کرنے والوں نے, جمع کرنے والے کون تھے, ابو بکر, عثمان, عمر, صحابہ کرام سعید اور سعد, اس کے کاتب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ, وہ امیر معاویہ جس نے 64 لاکھ مربع میل برہ اور اس پر لا الہ الا اللہ کے پرچم کو قائم کیا, وہ کاتب وحی, وہ قرآن لکھنے والے, مالک اتار رہا ہے, جبریل لا رہا ہے, رسالت کا دل ہے, اور زبان سے نکلنے والے جملوں کو معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ محفوظ کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس جمع کرنے والوں نے اس کی بہت ساری آیات کو اور بہت سارے کلمات کو نکال دیا. آٹھواں امام سلطان محمد بن حیدر الخراسانی نے اپنی کتاب بیان السعادہ فی مقامات العبادہ پہلی جلد صفحہ نمبر 12 لکھی ہے ان حوالوں کو, اور پھر سوال کیجئے اگر آپ کو اپنی قبر سامنے نظر آ رہی ہے, سوال کیجئے اگر آپ کو اپنی موت پر یقین ہے, سوال کیجئے اگر آپ کو قیامت کے دن کھڑے ہونے پر یقین ہے, سوال کیجئے اگر تم رب کے دربار میں پیش ہونے پر یقین ہے, تو پوچھئے اپنے ذاکروں سے کہ آپ تو ہمیں کہتے ہو نہیں یہ قرآن اصلی ہے, اور ہمارے بنیادی مولوی, ہمیں ہمارے بنیادی گرو گھنٹال اپنی کتابوں کے اندر لکھ کر جا رہے ہیں. سلطان محمد بن حیدر الخراسانی ہے, کتاب کا نام بیان السعادہ فی مقامات العبادہ پہلی جلد صفحہ نمبر 12. اعلم انہو قد استفادت الاخبار عن الائمة الاطہار بوقوع زیادت والنقیصة والتحریف والتغیر فی, یعنی القرآن الكریم. جان لو کہ ائمہ اطہار کی روایات کے مطابق اس قرآن میں زیادتی, کمی, تحریف اور تبدیلی کی گئی ہے. ناما امام مرزا حسین النوری الطبرسی, اس نے اپنی کتاب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب 1252 ہجری میں 40 کی, اور یہ کتاب شیعہ علماء میں خاص مقام رکھتی ہے. بعض لوگوں نے اس کتاب پر اعتراض کیے تو اس خبیث نے, علیہ من اللہ ما یستحق, اس ملعون نے دوسری کتاب لکھی جس کا نام رکھا رد بعض الشبہات عن فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. پہلی کتاب کا نام رکھا کہ یہ فصل الخطاب ہے, یہ ایک فائنل کتاب ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کی کتاب رب الارباب کی کتاب قرآن حکیم میں تبدیلی ہو چکی, اس کو بدل دیا گیا, اس میں تحریف ہو گئی. اور جب اس پر کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے تو پھر اس کا جواب دیا رد بعض الشبہات, کہ جو لوگ اس پہ شبہ کرتے ہیں, جو لوگ یہاں پر سوالات کرتے ہیں, شبہات پیش کرتے ہیں ہمارے اس عقیدے کے مطابق, ہماری اس کتاب کے خلاف, ہم ان کے شبہات دور کرتے ہیں. اور یہ اس نے اپنے ہلاک ہونے سے 2 سال پہلے لکھی, اس نے اپنے کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے فیقول عبد المذنب الوسی حسین ابن محمد تقی النوری الطبرسی هذا كتاب لطيف في اثبات تحريف القران وسميته فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. گناہگار و خطا کار بندہ حسین بن محمد تقی النوری الطبرسی, یہ کتاب لطیف میں نے تحریف قرآن پر لکھی ہے اور اس کا نام میں نے فصل خطاب لکھا ہے. کہاں گئے وہ ظالم جو تقیہ کر کے اہل سنت کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو اس قرآن کو مانتے ہیں, اور اس قرآن میں باقاعدہ اس نے وہ آیات نقل کی ہیں کہ یہ آیات ہیں جو پہلے یوں تھی اب یوں ہے, اتری یوں ہے اور تمہارے موجودہ قرآن کے اندر موجود یوں ہیں. 10واں امام محمد بن یعقوب الکلینی, جس نے اپنی کتاب اصول کافی کتاب الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ 284 پہ لکھا ہے عن جابر قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول من دعا احد من الناس انہ جمع القرآن کلہ کما انزل الا کذاب وما جمعہ وحافظہ کما انزل اللہ تعالى الا علی بن ابی طالب علیہ السلام والائمة من بعده علیہم السلام وعلیک من اللہ ما تستحق یا شیطان. محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے اپنی کتاب اصول کافی میں, کتاب کا نام اصول کافی کتاب الحجہ جلد نمبر 1 صفحہ 284, جابر سے روایت ہے کہ میں نے سنا ابا جعفر سے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا لوگوں میں سے کہ اس نے پورا کا پورا قرآن جمع کیا ہے ویسے جیسے اللہ نے اتارا, تو یہ دعویٰ کرنے والا الا کذاب, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ کذاب ہے. وما جمعہ وحفظہ کما انزل اللہ, اس کو جمع اور حفظ جیسے نازل ہوا ویسے صرف علی بن ابی طالب نے کیا اور ہمارے ان کے بعد میں آنے والے آئمہ کیا. ابو بکر کہے میں اس کو جمع کرنے والا, عمر کہے میں نے اس کو جمع کیا, عثمان کہے میں نے اس کو جمع کیا اور نشر کیا. کہا یہ تینوں جھوٹ بولتے ہیں, اور صحابہ میں سے جو بھی کہے سوائے علی بن ابی طالب کے کہ میں نے اس کو جمع کیا, میں نے اس کو یاد کیا, میں اس کا حافظ ہوں, تو وہ سب جھوٹ بولتے ہیں. عبی بن قاب کہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبی مجھے قرآن سناؤ, عبی کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پہ تو نازل ہوا, میں آپ کو سناؤں؟ کہا ہاں مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے نبی پھر پوچھتے ہیں میں سناؤں؟ آپ کہتے ہیں ہاں سناؤ, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے عبی سے قرآن سنو. کہا دنیا میں جو بھی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے اس قرآن کو یاد کیا جمع کیا تو وہ کذاب ہے. صحابہ میں سے جتنے حفاظ تھے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس ملعون اور شیطان کے صدقے کے نیچے آتے ہیں. اس کو جمع کرنے والا اور اس کو یاد کرنے والا صرف علی بن ابی طالب ہے, اور ہمارے بعد میں آنے والے اصحاب کرام ہیں, آئمہ کرام ہیں. گیارہواں امام شیعہ کا جس نے تحریف قرآن کا عقیدہ پیش کیا وہ ہے محمد بن مسعود جو عیاشی کے نام سے مشہور ہوا. اس نے اپنی مشہور تفسیر کی پہلی جلد صفحہ 25 پہ لکھا ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام انہ قال لو قرئ قرآن کما انزل لألفیتنا فی. ابو عبداللہ سے روایت ہے اس نے کہا اگر قرآن کو ویسے پڑھا جائے جیسے نازل ہوا تو اس میں ہمارے نام پڑھے جائیں گے. یعنی صحابہ نے ان ناموں کو نکال دیا. عام ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر شیعہ قرآن کی تحریف کے واقعی قائم ہیں تو پھر اس تبدیل شدہ قرآن کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اس قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب بھی رافضیوں کے بہت بڑے عالم نعمت اللہ الجزری نے دیا اپنی کتاب انوار النعمانیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 360 پر. فَإِن قُلْتُ كَيْفَ جَازَ الْقِرَاءَةُ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مَا لَحِقَهُ مِنَ التَّغْيِيرِ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ فِي الْأَخْبَارِ أَنَّهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ يَعْنِي الْأَئِمَّةُ أَمَرُوا شِيعَتَهُمْ بِقِرَاءَةِ هَذَا الْمَوْجُودِ ذَاتِ وَغَيْرِهَا وَالْعَمْلِ بِإِحْكَامِهِ حَتَّى يَظْهَرَ مَوْلَانَا صَاحِبُ الزَّمَانِ فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين علي عليه السلام فيقرأ ويعمل بإحكامه. یہ سوال عام ذہنوں میں پیش ہوتا ہے اور بعض دفعہ رافضیوں کے شیاطین اہل سنت عوام کے دل میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں, ہم تو اسی قرآن کو قرآن مانتے ہیں, ہم تو اسی قرآن پہ عمل کرتے ہیں, یہی قرآن تلاوت کیا جاتا ہے, یہی قرآن ہمارے امام باڑوں کے اندر موجود ہے, یہی قرآن ہمارا قرآن ہے. اگر کسی نے لکھا بھی غلط لکھا, ہم تو اسی کو مانتے ہیں, تو یہ ان کا تخیہ ہے, یہ ان کی بکواس ہے. آئیے اس کا جواب بھی گھر کا بیدی لنکا ڈھائے والی مثال ان کا پوپ پال پادری گرو گھنٹال الجزائری اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ اس تحریف شدہ قرآن کی تلاوت کیسے جائز ہے. تو کہتا ہے ہمارے آئمہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے شیعہ کو حکم دیا کہ اس موجودہ قرآن کو اپنی نماز میں پڑھو اور ویسے بھی اور اس کے احکام پر عمل اس وقت تک جب تک ہمارا مولا صاحب الزمان 12 امام ظاہر ہو جائے. جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتا تم اسی کو پڑھتے رہو. اس لیے دعائیں کرتے ہیں, اسی لیے ہر تقریر میں اس کا نام لیتے ہی کہتے ہیں کہ اس کو اللہ جلدی نکالے, اور اس شیطان میں نہ نکلنا ہے نہ نکلے گا. شیعت پر جو کچھ ہوا اس کے باوجود بھی وہ نہ نکلا تو وہ نکلے گا کب؟ وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں تو نکلے گا کیسے؟ جو اصل مہدی رحمہ اللہ کا ذکر احادیث میں آتا ہے وہ ظہور نہیں کرے گا, وہ غاروں میں کھڈوں میں چھپا ہوا نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدہ پیدا ہوگا, فاطمی ہوگا, حسنی اور حسینی ہوگا, مدنی ہوگا اور مدینے سے مکے میں آئے گا. وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن ان کا شیطان جو چھپا ہوا ہے, کہا جب تک وہ ہمارا ابارواں شیطان نہیں باہر آ جاتا اس وقت تک اسی قرآن کو پڑھا جائے اور اسی قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے. جب وہ ظاہر ہو جائے گا جو بھی غار کے اندر بیٹھا ہے جس سے ابھی ان کے بڑے بڑے شیطانوں کی ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ہاتھ کے اندر فتویٰ موجود ہے, انشاءاللہ متے کا درس آئے گا تو اس کو تفصیل سے بتائیں گے. مقتدا صدر وہ شیطان اپنے فتوے میں کہتا ہے کہ میری ملاقات ہوئی امام غائب سے. امام غائب بڑا چول ہے جو بڑے بڑوں سے ملتا ہے اور اپنی عوام کو محروم کر کے رکھا ہے, محروم اس کو یا عوام اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہ اندر چھپ کر بیٹھا ہوا ہے. کہا میری امام غائب سے آل محمد کے حجت الامام سے میری ملاقات ہوئی اور میری ملاقات کے اندر اس نے خاص طور پہ اجازت دی کہ مقتدا صدر تیری جو فوج ہے, تیرے سپاہی ہیں, وہ اگر منشیات استعمال کرنا چاہیں, پاؤڈر استعمال کرنا چاہیں, حشیش استعمال کرنا چاہیں تو میں ان کو خصوصی طور پہ اجازت دیتا ہوں. یہ فتویٰ مقتدا صدر کی مہر اور سائن کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. خیر کہتا ہے جو ہمارا 12 امام آئے گا جب تک وہ نہیں آتا اس قرآن کو پڑھتے رہو. اور جب وہ ظاہر ہو جائے گا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں سے اس قرآن کو اٹھا لے گا اور وہ قرآن نکالا جائے گا جس کو امیر المومنین علی نے لکھا, پس پھر وہی قرآن پڑھا جائے گا اور اس پر ہی عمل کیا جائے گا. یہ ہمارے سامنے اصول کافی کا ترجمہ کتاب الشافی جس کا 616 نمبر صفحہ ہے, اس کے اندر وہ کھل کر کہتے ہیں, صاحب الصافی نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ موجودہ قرآن میں 6000 کچھ آیتیں ہیں اور ہم اہل بیت کے قرآن میں 17000 آیتیں ہیں. ہمارا قرآن 14 اجزاء میں اس لیے رکھا گیا کہ ہم 14 دن میں سے ہر روز کچھ آیتوں کو پڑھیں اور 14 دن میں اس کو ختم کریں. اصول کافی جلد 2, رائٹر ہے امام محمد باقر, اس کے روزے کی تصویر بھی اسی کے ٹائٹل کے اوپر ہے, روزہ مبارک حضرت امام محمد باقر و حضرت امام جعفر, اور اس کو اردو میں ڈھالا ہے حضرت ادیب اعظم مولانا سید ظفر حسن صاحب امروہی. 616 صفحے پر لکھتے ہیں کہ یہ قرآن جو سنیوں کا ہے اس میں 6000 کچھ آیتیں ہیں جو ہم اہل بیت کا قرآن ہے, اس قرآن کے اندر 14 جز ہیں, 14 پارے ہیں اور 17000 آیات ہیں. اسی طرح یہ الشافی ترجمہ اصول کافی جلد 2 صفحہ 123, راوی کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق فرماتے سورہ 128 ہجری میں فلاسفہ بے عہد بنی عباس ظاہر ہوں گے جو منکر اسلام و توحید ہوں گے, یہ میں نے مصحف فاطمہ میں دیکھا. میں نے پوچھا مصحف فاطمہ کیا ہے؟ فرمایا جب رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو جناب فاطمہ پر ہجوم غم ہوئے ایسا کہ جس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. خدا نے ان کے پاس اس غم میں تسلی دینے کے لیے فرشتہ بھیجا جس نے ان سے کلام کیا. حضرت فاطمہ نے یہ واقعہ امیر المومنین علی سے بیان کیا. حضرت نے فرمایا اب جب یہ فرشتہ آئے تم اس کی آواز سنو تو مجھے بتانا. جب وہ فرشتہ آیا تو حضرت فاطمہ نے آگاہ کیا امیر المومنین فرشتوں کی تمام باتوں کو لکھتے جاتے یہاں تک کہ وہ باتیں اس مصحف میں لکھی گئی. پھر فرمایا اس میں حلال و حرام کا ذکر نہیں بلکہ آئندہ ہونے والے واقعات کا ذکر ہے. اسی کتاب کے 123 صفحے پر ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو قرآن جو ہمارا اصلی قرآن ہے ہمارے امام کے پاس ہے, تمہارے اس قرآن سے بلحاظ تفصیل و توضیح احکام وہ مصحف 3 گنا زیادہ ہے. تمہارا قرآن صرف اس میں اجمال ہے بلکہ ہمارا جو قرآن ہے ہمارے اس قرآن کے اندر علم ما جان و ما یکون ہے, قیامت تک کے واقعات ہیں اور جو حد سے دن اور رات ہوتے ہیں اور جو قیامت تک ہوتے رہیں گے وہ تمام حادثات ہمارے اس قرآن کے اندر موجود ہیں. یہ شیعت کا عقیدہ ہے. یہ قرآن صرف اس وقت تک پڑھا جائے گا جب تک ان کا 12 امام نہیں آتا, اور جب وہ آ جائے گا تو پھر اس قرآن کو اٹھا لے گا اور جو اصلی قرآن ہے اس کو پیش کر دیا جائے گا. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر قرآن ہے جس کو ترجمہ کیا ہے الحمدللہ کے ترجمہ با محاورہ جس کی محبان اہل بیت کو مدت سے آرزو تھی, مع فوائد تفسیری مطابق مذہب اہل بیت. اس کو لکھنے والے دقیقہ شناس رموز قرآنی متکلم و مناظر لاسانی جناب مولانا مولوی حکیم سید مقبول احمد صاحب دہلوی, اور شائع ہوا ہے یہ افتخار بک ڈیپو کرشن نگر لاہور سے. اب آئیے اس قرآن کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں, سورۃ یوسف ہے آیت نمبر 49 وفیہ یعصرون, کہتے معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہراً آرا لگائے گے تو شراب خور خلفاء کی خاطر یعصرون کو یعصرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا. یہ قرآن تبدیل ہوا کس کے لیے؟ شراب خور خلفاء کے لیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اور اس قرآن کے اندر، اس قرآن ہی کی توہین کتنی ہے جو ان کے، جو ان کے، ان کے ہاتھوں سے ہو کر آیا. آئیے چلتے چلتے وہ بھی دکھاتے جائیں. یہ ہمارے ہاتھ میں تحفۃ العوام، جس کو مفتی سید احمد علی نے تیار کیا اور شائع کیا، ملک سراج الدین ایلسنز، کشمیری بازار، لاہور. ان خبیروں کی خباست کو بیان کرنا مقصد نہ ہوتا تو قرآن حکیم کی اس توہین کو پیش نہ کیا جاتا، لیکن مجبور ہے ان شیاطین کے چہروں سے اس پردے اٹھانا. صفحہ 293، ساتواں باب، تحفۃ العوام، حصہ دوم. کہتے ہیں سورہ فجر 11 مرتبہ پڑھ کر اعلیٰ تناسل پہ دم کر لو اور پھر اپنی بیگم کے پاس جاؤ تو فرض پیدا ہوگا. قرآن حکیم کی یہ آیات، قرآن حکیم کی یہ صورتیں، ان ظالموں نے اس کو، اس کی توہین کیسے کی؟ ان سابقہ الفاظ کو میں دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، خود اس پر غور کر لیجئے. مثال القرآن، دیباچہ مقبول ترجمہ، جس کو سید کلب حسین، حسین کا کتا کلب حسین نے اس کو لکھا ہے، اور یہ بھی کرشن نگر لاہور سے شائع ہوا ہے. اس کے صفحہ نمبر 8 کے اندر مقدمے میں ہی لکھتا ہے کہ کافی میں بیسلا نے خود جناب امام باقر سے روایت ہے کہ عام آدمیوں میں سے جو شخص بھی اس کا دعویٰ کرے کہ میں نے تمام قرآن کو جس شان سے نازل ہوا جمع کر لیا تو بہت ہی بڑا جھوٹا ہے، حالانکہ جس شان سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا اس شان سے صرف علی بن ابی طالب نے اس کو جمع کیا اور حفظ کیا. ایک شخص امام جعفر صدیق کے حضور میں قرآن مجید کے کچھ الفاظ اس انداز سے پڑھے جس انداز سے عام لوگ نہیں پڑھتے، تو حضرت ارشاد فرمایا کہ اس قرآن سے باز رہے اور اسی قرآن سے پڑھ جس طرح کہ عام لوگ پڑھتے ہیں، جب تک کہ قائم آل محمد کا زمانہ نہ آ جائے، اس لیے کہ جب ان حضرت کا زمانہ آ جائے گا تو کتاب خدا اپنی حد پر، یعنی جس شان سے نازل ہوئی تھی اس طرح پڑھی جائے گی، اور وہ اس مصحف کو جاری فرمائیں گے جسے خود جناب علی نے اپنے دست مبارک سے لکھا. نیز ان حضرت نے یہ بھی فرمایا کہ جناب امیر المومنین اس کی کعبت سے فارغ ہوئے تو اسے لوگوں کے سامنے لائے اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب خدا اسی ترتیب کے مطابق ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندہ اور اپنے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور میں نے آ حضرت کے ارشاد کے موافق اس کو ان دونوں دفینوں کے مابین جمع کر دیا. تو ان لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس جو مصحف ہے اس میں بھی سارا قرآن موجود ہے، ہمیں آپ کے جمع کیے ہوئے قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت نے فرمایا آگاہ رہو، آج کے بعد سے تم اس کو کبھی نہ دیکھو گے. میرے ذمہ اتنی ہی بات تھی کہ جب میں اس کو جمع کر چکوں تو تم کو اطلاع دے دوں، تمہارا جو جی چاہے اس کو پڑھ کر اس سے نفع حاصل کرو اور نہ جی چاہے تو نہ صحیح. اسی کتاب میں صاحب کتاب نے یہ صحیح اسناد کے ساتھ روایت کیا کہ جناب امام رضا نے مجھے ایک صحیفہ عنایت فرمایا اور یہ ارشاد کیا کہ اس میں نظر نہ ڈالیو، مگر میں نے اس کو کھولا اور اس میں سورت لم یکن الذین کفروا کو پڑھا تو اس میں قریش کے 70 آدمیوں کے نام، ماں ان کے باپوں کے نام کے لکھے ہوئے پائے. حضرت نے کسی شخص کو میرے پاس بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ وہ مصحف ہمارے پاس واپس بھیج دو. تفسیر عیاشی میں جناب امام محمد باقر سے روایت ہے کہ وہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کتاب خدا کے معنی و مطالب میں بڑھایا اور گھٹایا گیا ہوتا تو ہمارا حق کسی صاحب عقل پر پوشیدہ نہ رہتا، یعنی ہمارے اماموں کا جو حق ہے وہ اس میں موجود ہوتا، اور جب ہمارا قائم ظاہر ہو کر گفتگو کرے گا تو قرآن مجید اس کی ہر بات کی تصدیق کر دے گا. نیز اسی تفسیر میں جناب امام جعفر صادق سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اگر قرآن مجید اسی ترتیب سے پڑھا جائے جس ترتیب سے نازل ہوا تو تم ہمارے نام بھی میں پا لیتے. حضرت سے روایت ہے قرآن مجید میں جو گزر گیا وہ بھی، اور جو اب ہو رہا ہے وہ بھی، اور جو آئندہ ہونے والا ہے وہ بھی ہے. اس میں آدمیوں کے نام بھی موجود تھے جو گرا دیے گئے، اور اس میں ایک ایک اسم سے اتنی مختلف صورتیں فرق نہ کر سکتے. جو یہ قرآن تم نے نکال دیا، گرا دیا، اس کے اندر ہمارے اماموں کے نام، ان کے باپوں کے نام، قریش کے 70 آدمیوں کے نام موجود تھے، جس کو اب یہاں جو اس نے خباست کی کہ یہ حضرت علی لکھنے کے بعد لا کر پیش کیا لوگوں کے سامنے، تو وہ لوگ کون تھے؟ اصحاب کرام، ابو بکر، عمر، عثمان، ان کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس قرآن کی حاجت نہیں. تو کہا اب تم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اب اس کو دیکھو گے جب امام غائب ظاہر ہوگا. چھٹے مقدمے کے اندر یہ انسان مفتاح القرآن المعروف بدباچہ ترجمہ مقبول احمد دہلوی صفحہ نمبر 31 چھٹا مقدمہ. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علی بن ابی طالب سے فرمایا کہ یا علی قرآن مجید سب کا سب میرے بستر کے پیچھے صحیفوں میں اور کاغذات میں موجود ہے, تم اس سب کو لے کر جمع کر لینا اور اس کو اس طرح ضائع نہ ہونے دینا جیسے یہودیوں نے تورات کو ضائع کیا. بس علی مرتضیٰ تعمیل ارشاد پر کمر بستہ ہو گئے اور اس کو ایک زرد کپڑے میں جمع کر لیا, پھر اس پر مہر لگا کر اپنے گھر لے گئے اور یہ اظہار کر دیا کہ جب تک میں اس کو مطابق منشاء خدا اور رسول جمع نہ کر لوں اس وقت تک لوگوں کو نہیں ملوں گا, باہر نہیں آؤں گا. جناب امام جعفر فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارے امیر علی علیہ السلام نے پورا قرآن جمع نہ کر لیا, اگر کوئی شخص حضرت کی خدمت میں آتا تو آپ بغیر چل اوڑے اور وحید اس لیے ملنے آ جاتے کہ میں اس کام میں مشغول ہوں اور جلدی اس کام کو ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہزار تمہاری دس ہماری, اس کا رائٹر ہے عبد الکریم مشتاق اور اس کو شائع کیا ہے رحمت اللہ بک ایجنسی کراچی نے. اس کا صفحہ 554 ہے. کہتا ہے کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ آپ کا پورے قرآن پر ایمان ہے تو اس سے مراد موجودہ قرآن ہوتا ہے, جبکہ دعویٰ قرآن ہے کہ اس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے, جبکہ آپ کے اعتقاد کردہ مکمل قرآن میں وجود پاکستان کا ذکر بھی نہیں مل پاتا. سنیے ذرا اور قرآن حکیم کی اس توہین پر بھی نظریں دوڑائیے کہ آپ یہ سنیوں دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارے پاس جو قرآن ہے ہمارا اس پر ایمان ہے اور اس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے, ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے, جبکہ آپ کے اعتقاد کردہ مکمل قرآن میں وجود پاکستان کا بھی ذکر نہیں مل پاتا, مگر ہم جس پورے قرآن پر جو کچھ گزر چکا اور جو کچھ گزرنے والا ہے ہر امر کا بیان موجود ہے اور وہ مکمل قرآن اس دنیا میں محافظ کی حفاظت میں موجود ہے جسے کہ غیر طاہر لوگ مس نہیں کر سکتے, یہ قرآنی فیصلہ ہے. آپ کے قرآن کی حفاظت کا یہ حال ہے کہ اسے ہر پاک و ناپاک جس حالت میں چاہے چھو سکتا ہے, اس کے نسخوں میں اغلاط و سہویات کا امکان ہے, اس میں آپ موجودہ مملکت خدا داد پاکستان کا ذکر تک نہیں دکھلا سکتے, جبکہ ہمارا جو قرآن مجید کا نسخہ ہمارے امام کے پاس موجود ہے اس میں تو قرآن پاکستان کے بننے کا بھی ذکر ہے اور اس میں ہر بات کا ذکر موجود ہے. ماشاءاللہ مبارک ہو پاکستانیوں, خوش ہو جاؤ, تمہارے پاکستان کا ذکر اب جو شیعوں کا قرآن ہے اس کے اندر مل گیا ہے, اس کے اندر یہ موجود ہے, اور جو ہمارے پاس قرآن ہے کہتا ہے اس میں تو پاکستان کا بھی ذکر نہیں ہے, تم اس قرآن کو کہاں لیے پھرتے ہو. اب ایک اور کتاب پہ غور کیجئے, شیعہ اور تحریف قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے, جس کا رائٹر حجت الاسلام والمسلمین علی میلانی, ترجمہ کیا محمد افضل حیدری, ناشر ہے مصباح القرآن ٹرسٹ گنگا رام بلڈنگ شہرہ قائد اعظم لاہور. اس کا صفحہ 65, اس پر کہتے ہیں امام جعفر سے منقول ہے, خداوند قدوس نے قرآن میں 7 افراد کے نام نازل کیے تھے, قریش نے 6 نام حذف کر دیے, اور یہاں سے مراد صحابہ کرام ہے, 6 نام قریش نے حذف کر دیے اور صرف ایک ابو لہب کا نام چھوڑ دیا. رجال الکشی صفحہ 247 بہار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ 54 کے حوالے سے اس کو نقل کیا. ایک اور کہتے ہیں کہ میں نے علی سے سنا, فرمائے تھے میں عجبیوں کے ساتھ ان کے خیام میں مسجد کوفہ میں تھا, وہ لوگوں کو قرآن کی تعلیم ایسے دے رہے تھے جیسے وہ نازل کیا گیا, تو میں نے عرض کی اے امیر المومنین کیا ایسے نہیں جیسے نازل کیا گیا تھا, تو آپ نے فرمایا نہیں, اس سے 70 قریش ان کے آبا اجداد کے نام مٹا دیے گئے اور ابو لہب کا نام اس لیے نہ مٹایا گیا تاکہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی جا سکے کیونکہ وہ آپ کا چچا تھا. الغیبہ للنعمانی صفحہ 318. ابو بصیر امام جابر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت یوں نازل ہوئی, من یطع اللہ ورسولہ فی ولایت علی والائمہ من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما, ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما, کہا نہیں یہ آیت یوں نہیں بلکہ یہ آیت یوں تھی, من یطع اللہ ورسولہ فی ولایت علی والائمہ من بعدہ فقد فاز فوزا عظیما, جو اطاعت کرے اللہ کی رسول اس کے رسول کی اور ولایت علی کو مانے اور باقی پچھلے سارے ائمہ کو مانے وہ کامیاب ہوگا. امام جعفر سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جناب جبرائیل علیہ السلام پیغمبر اسلام یہ آیت یوں لے کر نازل ہوئے. اور یہ تیسرا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 342. اللہ کے نبی پہ جبرائیل یہ آیت یوں لے کر نازل ہوئے, یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا فی علی نورا مبینا. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 345. عبداللہ بن سنان امام جعفر صادق سے نقل کرتے ہیں کہ یہ آیت وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ مِنْ قَبْلِ كَلِمَاتٍ فَنَسِيَ, یوں نازل ہوئی تھی, وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمْ مِنْ قَبْلِ كَلِمَاتٍ فِي عَلِي وَفَاطِمَ وَالْحَسَنْ وَالْحُسَيْنْ وَالْأَئِمَ مِنْ ذُرِّيَتِهِمْ فَنَسِيَ. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 344. امام جعفر سے روایت ہے کہ قرآن کو اگر نازل شدہ انداز میں پڑھا جاوے تو اس میں کئی نام بھی لکھے جاتے ہیں. تفسیر عیاشی جلد نمبر 1 صفحہ 13. امام محمد عاقر سے روایت ہے, جبریل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت یوں لے کر نازل ہوئے, ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا. اب آیت تو ہے علی عبدین, فأتوا بصورة, کہا نہیں یہ آیت یوں نہیں ہے. آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی فأتوا بصورة من مثلی, جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر علی کے بارے میں نازل کیا ہے اگر اس میں تمہیں شک ہے تو اس کی مثل کوئی اور صورت لے کر آؤ. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 345. آپ نے فرمایا, امام جعفر سے نقل ہے کہ وہ فرماتے ہیں, جو شخص دنیا میں سورت احزاب کو زیادہ تلاوت کرے گا روز قیامت محمد مصطفیٰ اور ان کی ازواج کے پڑوس میں ہوگا. پھر فرمایا کہ سورت احزاب میں قریش کے مرد و زن کے نقائص بیان کیے گئے ہیں. سورت احزاب نے عربوں میں قریش کی عورتوں کو رسوا کر دیا. یہ سورت احزاب سورت بقرہ سے بھی طویل تھی لیکن اس کو کم کر دیا گیا اور اس میں تحریف کر دی گئی. بحار الانوار جلد نمبر 92 صفحہ 50. جابر کہتے ہیں کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ ہمارے ائمہ کے علاوہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ پورا قرآن ظاہراً و باطناً اس کے پاس ہے. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 178. سالم بن سلمہ کہتے ہیں, میں سن رہا تھا ایک شخص امام جعفر کے پاس قرآن کے چند حرف اس طریقے سے ہٹ کر تلاوت کیے جس طریقے پر عام لوگ تلاوت کرتے ہیں, تو امام نے فرمایا خاموش ہو جاؤ اور اس طرح قرات نہ کرو بلکہ اس طرح قرات کرو جس طرح عام لوگ قرات کرتے ہیں, یہاں تک امام زمانہ ظہور فرمائے اور جب قائم آل محمد قیام کریں گے تو قرآن کو اپنی حد کے مطابق پڑھیں گے اور وہ مصحف نکالیں گے جسے علی بن ابی طالب نے لکھا. پھر امام جعفر نے فرمایا, جب حضرت علی اللہ کی کتاب کو جمع کر کے لکھ چکے تو لوگوں سے کہا, یہ کتاب اللہ ویسے ہے جیسے پیغمبر پر نازل ہوئی اور اس کو میں نے دو گتوں کی صورت میں جمع کر دیا. اور جب لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس مصحف ہے اور تمام قرآن اس میں موجود ہے, ہمیں آپ کے جمع کردہ قرآن کی ضرورت نہیں, تو علی نے فرمایا, خدا کی قسم آج کے بعد اس کو نہ دیکھو گے, البتہ یہ یاد رکھا کہ علی نے جمع کرنے کے بعد تم لوگوں کو اطلاع دے دی تاکہ اسے پڑھو. اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ 246. ایک اور کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, فتوحات شیعہ, جس کو مولوی محمد اسماعیل نے لکھا ترجمہ کیا اور اس کا رائٹر ناصر حسین نجبی, شائع کیا مبلغ اعظم اکیڈمی جوہر آباد خوشاب نے. صحابہ کرام پہ ان کی توہین کرتے ہوئے یہ شیطان لکھتا ہے کہ وہ سارے مل کر ہی کیا سکتے تھے, سب مل کر اجماع کر سکتے تھے اور اجماع سے قرآن کی آیات کو منسوخ کر سکتے تھے, مل کر اجماع سے طاہرہ علیہ السلام کو حق کے پدر سے محروم کر سکتے تھے, اور مل کر اجماع سے بنت رسول کے دروازے پر لکڑی لا کر دھمکیاں دے سکتے تھے. یعنی صحابہ نے اجماع کر کے اس قرآن کی آیات کو منسوخ کیا اور اس قرآن کی آیات کو نکال دیا, اس میں تحریف کی اور اس کو تبدیل کیا. یہ ایک اور کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے, آل و اصحاب, اس کا رائٹر ہے حاجی سید اظہار حسین, صوبہ بہار, اس کا صفحہ نمبر 13 ہے. کہتے ہیں, الحاصل جب اہل غرض نے قرآن میں آیتوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا, منافقین کے نام جو صاحب اختیار ہو گئے تھے, ابو بکر خلیفہ بنے, عمر خلیفہ بنے, عثمان خلیفہ بنے, اور یہ شیطان ان صحابہ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد منافقین کے نام سے گردانتے ہوئے کہتا ہے کہ جب منافقین جو صاحب اختیار ہو گئے تھے یا ان کے جرگی اور قبیلے کے تھے ان کو نکال ڈالا اور حضرت علی کا نام جہاں تھا یا آل رسول کا نام بھی جہاں آیا اس کو نکال ڈالا یا اس کو گول مول کر دیا یا اس کو بدل دیا. یہ ایک اور کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے زکاء الاذہان بھی جواب جلاء الاذہان ہزار تمہاری دس ہماری عبد الکریم مشتاق رحمت اللہ بک ایجنسی ناشران و تاجران کتب بمبئی بازار خواجہ مسجد بڑا امام بارگاہ کھارا در کراچی صفحہ نمبر 553. کہتا ہے معلوم ہوا کہ حضرت مہدی والا قرآن اور ہے اور موجودہ قرآن اور ہے, بس جس پر تمہارا ایمان ہے وہ موجودہ نہیں, جس پر تمہارا ایمان ہے وہ موجودہ ہی اور جو موجود ہے اس پر آپ حضرات کا ایمان نہیں. امام مہدی کے ہاتھ میں جو قرآن ہے وہ اور ہے اور جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اور ہے. بلا شبہ جو نسخہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے وہ پورا ہے, اس میں تمام منسوخ آیات اور موجودہ آیات اسی ترتیب سے موجود ہے جس طرح وحی کی گئی, اور تمام تفسیری نوٹ اور وضاحتیں اسی نسخے میں ہیں. اس میں حضور کی بیان کردہ مکمل تشریح موجود ہے, اس میں ماضی حال مستقبل کی تمام باتیں موجود ہیں, اور وہ جامع نسخہ ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان جمع ہوا. اور آپ حضرات کیا اس بمطابق ترتیب نزولی قرآن پر ہمارا ایمان نہیں بلکہ صرف اس قرآن موجود پر ایمان ہے جس کا آپ ہی کے بقول کثیر حصہ جاتا رہا. جو آپ کا یہ قرآن ہے اس کا تو کثیر حصہ جاتا رہا, اور جو ہمارا قرآن ہے جس کو کوئی غیر پاک غیر مطاہر ہاتھ نہیں لگا سکتا, اور جب اس امام آئیں گے اس قرآن کو ظاہر کریں گے تو دنیا سے باطل اٹھ جائے گا, حق کا غلبہ آئے گا. اور ابھی تک تمہارے ہاتھ میں جو ہے یہ قرآن سچا نہیں ہے, اصلی نہیں ہے, اس میں ہر چیز کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں تو پاکستان بننے کا بھی ذکر نہیں ہے. اور جو شیعوں کا قرآن ہے جو ان کے امام غائب کے سر پہ لے کر وہ بھاگ گیا تھا اس کے اندر پاکستان بننے کا اس کے قیام کا بھی ذکر موجود ہے. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے حیات القلوب سید محمد باقر مجلسی علیہ من اللہ ما یستحق ناشر امامیہ کتب خانہ مغل حویلی اندرون موچی دروازہ لاہور. حضرت صادق کو کسی آیت کو اس طرح پڑھتے ہوئے سنا, امام صادق نے کسی کو یہ آیت اس طرح پڑھتے ہوئے سنا ان اللہ اصطفى آدم کہ اللہ عز و جل نے پسند کیا آدم کو, ونوحا حضرت نوح کو, وآل ابراہیم آل ابراہیم کو, وآل عمران آل عمران کو, وآل محمد علی العالمین. لیکن آل محمد کو قرآن سے نکال دیا گیا, آل ابراہیم باقی رہا, آل عمران باقی رہا اور آل محمد کو نکال دیا گیا. یعنی اللہ عز و جل نے جو یہ اعلان کیا کہ میں اس کتاب کا محافظ ہوں, میں اس کتاب کو اتارنے والا ہوں, تو کہا نہیں بلکہ قریشیوں نے اس کتاب سے جہاں آل محمد اور حضرت علی کا نام آیا اس کو نکال دیا, اس کو تبدیل کر دیا. حیات القلوب جلد 2 صفحہ 832. یہاں پر کہتا ہے کہ اس روز چند اشخاص کو نبی کے حوض سے دور کر دیا جائے گا اور دفع کر دیا جائے گا, جس طرح لوگ اونٹوں کو پانی پلاتے وقت اجنبی اونٹوں کو حوض سے بگا دیتے ہیں, اس وقت ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میں فلاں اور میں فلاں ہوں. نعوذ باللہ, صحابہ کرام پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے اصحاب کو کس طرح طعن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ وہ کہیں گے آ کر کہ میں تو فلاں اور فلاں ہوں, تو میں ان کو جواب میں کہوں گا میں تم کو جانتا اور پہچانتا ہوں, تمہارے ناموں سے واقف ہوں, لیکن میرے بعد تم سب مرتد ہو گئے تھے اور دین سے نکل گئے تھے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. لہذا تمہارے لیے خدا کی رحمت سے دوری اور عذاب الہی سے نزدیکی ہو. عذاب الہی سے نزدیکی ہو یہ فرما کر حضرت منبر سے نیچے آئے, اپنے حجرہ مقدسہ میں واپس تشریف لے گئے, اور ابو بکر جو مدینے میں پوشیدہ تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے, ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کی توہین اور آپ کی تکفیر یہ شیطان کیسے کر رہا ہے ذرا غور کیجئے, اور جن کے دلوں میں ابھی تک ان کفار کی محبت ہے ذرا وہ بھی غور کریں. کہا کہ ابو بکر جو مدینہ میں پوشیدہ تھے اور باہر نہیں نکلتے تھے, یہاں تک کہ جناب رسول نے رحلت فرما دی اور انصار نے حقوق اہل بیت اور رسالت سے انکار اور ان کے حق کو جو خدا نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا غضب کرنے کے ارادے کے سلسلے میں کیا جو کچھ کیا, اور یہی سبب ہوا کہ دوسرے منافقین نے خلافت کو غصب کر لیا. اب اللہ نے تو خلافت کا حق علی کے لیے رکھا, نعوذ باللہ انصار نے اور باقی منافقین نے ان حق کو جو اللہ نے ان کے لیے رکھا تھا اس کو چھین لیا, اس کو غصب کر لیا. غرض رسول خدا کے ایک خلیفے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا, دوسرے کے ساتھ جو کتاب خدا تھی تحریف کی, تبدیل کیا اور جس طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا. اب سنیے اس کفر پہ توجہ چاہوں گا, توجہ بھی کیجئے کہ اس ایک جملے کے اندر کفر کتنا ننگا ہے. صحابہ کرام کی تکفیر کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں حوض پر ان کو کہہ دیں گے کہ میرے بعد تم مرتد ہو گئے تھے اور دین سے نکل گئے تھے, دین سے نکل گئے تھے, کافر ہو گئے تھے. حالانکہ وہ بتائیں گے اللہ کے نبی میں تو فلاں ابن فلاں ہوں, اور آپ کہیں گے میں تمہیں جانتا ہوں, میں تمہیں پہچانتا ہوں, میں تمہارے ناموں سے بھی واقف ہوں, لیکن تم میرے بعد مرتد ہو گئے تھے اور میرے بعد دین سے نکل گئے تھے. اس ایک پیراگراف کے اندر کفر کس طرح ننگا ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو کتاب خدا تھی اس کو انصار نے, ابو بکر نے, آپ کی جماعت نے, آپ کے ساتھیوں نے اس کو تبدیل کر دیا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ جو حق اللہ نے دیا تھا اس خلیفے کو ان سے وہ حق بھی چھین لیا, اور اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی اس تمام عنایت کو چھین لیا. اور ابو بکر اس وقت تک مدینے میں پوشیدہ رہے جب تک نعوذ باللہ اللہ کے نبی کی وفات نہیں ہوگی. جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے تو پھر ابو بکر آئے اور آ کر خلافت کے حق پر قبضہ کر لیا. قرآن کی تحریف بھی اس کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی تکفیر بھی اس کے اندر. یہ ہمارے ہاتھ کے اندر ایک اور کتاب فصل الخطاب ہے جس کا حوالہ بھی ہم نے دیا. آئیے اس کا ایک اور جملہ سنتے جائیے, صفحہ 64. کہتے ہیں مگر رسول خدا کی وفات کے بعد جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا, کہ اقتدار کا مرکز تو علی تھے لیکن جب اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا, حضرت علی کو اقتدار نہیں ملا, ابو بکر خلیفہ بنے تو اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا, تو ارباب اقتدار کے سیاسی مسائل اس کے متقاضی نہ تھے قرآن کے ساتھ علی کا نام ہر مسلمان کے ذہن پہ نقش ہو. لہذا باوجود یہ کہ علی بن ابی طالب نے سب سے مقدم یہی کام سمجھا اور اسے اس سرگرمی سے انجام دیا کہ قسم کھائی کہ رضا اپنے دوش پر نہ ڈالوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر سے باہر نکل کر کہیں آؤں جاؤں گا نہیں جب تک کہ قرآن کو کتاب اس کی تنزیلی ترتیب کے مطابق جمع نہ کر دوں. چنانچہ چند ہی روز میں آپ نے اس کام کو انجام دے دیا, مگر جب اسے آپ نے ارباب اقتدار کے سامنے پیش کیا تو وہاں سے اسے رد کر دیا گیا اور کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں. کہ اصل اقتدار کا مرکز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ اصحاب کرام نہ تھے جن کے ہاتھ میں اقتدار آ چکا تھا, بلکہ اقتدار کا مرکز تو حضرت علی تھے. جب ان سے اقتدار اپنے مرکز سے ہٹا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی حفاظت بھی ختم ہوگی اور قرآن بھی تبدیل ہو گیا. یہ ہمارے ہاتھ میں اسی سید مقبول حسین دہلوی کا مترجم قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود ہے, صفحہ اس کا 1011, 26 و 12, سورۃ محمد آیت بیان کرتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ اتارا اس سے انہوں نے نفرت کی, بس اس نے بھی ان کے اعمال برباد کر دیے. اب اس آیت کو ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہتا ہے یہ تو قرآن میں موجود ہے جو قرآن پڑھا جا رہا ہے, لیکن یہ آیت اصل میں کیسے تھی؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي عَلِيٍّ. یہ آیت تو ایسے تھی کہ اللہ نے جو کچھ علی کی شان میں اتارا ان ظالموں نے اس سے کراہت کا اظہار کیا, اس کا انکار کیا, تو اللہ نے پھر ان کو فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, تو ان سب کے اعمال کو برباد کر دیا, مگر مرتدین نے نام اڑا دیا, علی کا نام جو مرتد ہو گئے تھے. ابھی بھی کسی کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں تو مقبول حسین دہلوی کی یہ قرآن جس کا اس نے ترجمہ کیا اور اس کی جو تشریح کر رہا ہے, علیہ من اللہ ما یستحق, اس پہ غور کیجئے کہ یہ آیت اصل میں یوں تھی, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي عَلِي, مگر مرتدین نے جو کافر ہو گئے, جو فتنہ ارتداد کا شکار ہو گئے, اور اشارہ کی طرح ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ابو بکر عمر عثمان کی طرف,
کہ انہوں نے حضرت علی کے نام کو نکال دیا. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب ہے, شیخ سقیفہ, ابو بکر کی حیات و کردار, علی اکبر شاہ. یہ شیطان حضرت ابو بکر پہ تعین کرتا ہوا یہ کہتا ہے, خود خلیفہ کو اس بات کا شعور نہیں تھا کہ اسلام کی بہتری کے لیے ایسا قرآن مرتب ہونا چاہیے کہ آنے والی نسلیں قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اس کی تفسیر و تعویل میں غلطی نہ کریں. سچی بات یہ ہے کہ انہیں اسلام سے اتنی دلچسپی ہی نہ تھی کہ وہ اس انداز سے سوچتے, اگر سوچتے بھی تو یہ کام زید ثابت یا کسی اور کے بس کا نہ تھا, اور جس کے بس کا تھا حضرت علی ان سے یہ کام لیا نہیں گیا. یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, ابو بکر کو نہ یہ سوچ تھی نہ یہ شعور تھا اور نہ ان کی یہ دلچسپی تھی کہ قرآن کی حفاظت کی جائے اور قرآن کے بارے میں غور کیا جائے. کہا نہیں, یہ کام نہ انہیں پسند تھا نہ ان کی مرضی تھی اور نہ ان کو دلچسپی تھی, وہ تو صرف اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے, وہ انہوں نے کر لیا. اب قرآن کی کیا حالت بنتی ہے, آنے والی نسل کے ساتھ کیا گزرتا ہے, اس کی انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک اور کتاب, حیات القلوب, جلد سوم, سید محمد باقر مجلسی علیہ من اللہ ما استحق, ناشر ہے امامیہ کتب خانہ مغل حویلی, اندرون موچی دروازہ لاہور, اس کا صفحہ 399, فصل نمبر 43, آئمہ کی مظلومیت کے متعلق آیات, چھٹی آیت, ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا ليهديهم طريقا الى طريق الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسيرا. جن لوگوں نے اوپر اختیار کیا اور ظلم کیا تو خدا ان کو کبھی معاف نہ کرے گا اور نہ جہنم کے راہ سوا کوئی اور راہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ عمل خدا پر آسان ہے. اے انسانوں, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے سچا رسول آیا, تم اس پر ایمان لاؤ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم نے کفر اختیار کیا تو کچھ پرواہ نہیں, جو کچھ آسمان و زمین میں ہے بے شک سب خدا ہی کا ہے, اور خدا بڑا جان والا حکمت والا ہے. کولینی نے امام محمد باقر سے روایت کی کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی, ان الذین ظلموا آل محمد حقهم, جو قرآن تمہارے پاس موجود ہے اس میں تو یہ آیت اس طرح ہے, ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لہم, کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ظلم کیا. کہا یہ تو تبدیل کے بعد ہے, جو اصل قرآن جو اصل آیت اللہ نے اتاری تھی وہ اس طرح تھی. امام باقر کلینی نے امام باقر سے روایت کیا کہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی, ان الذین ظلموا آل محمد حقهم, یعنی جن لوگوں نے آل محمد پر ظلم کیا ان کا حق غصب کیا, یہ ان کے بارے میں آیت آئی تھی, اور یہاں پر ان لوگوں نے پھر آل محمد کا حق اور آل محمد کا نام مٹا دیا. اور دوسری آیت اس طرح ہے, یا ایوہ الناس, اب جو موجودہ قرآن پاک آیت ہے وہ ہے, یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم. کہا نہیں, آیت اصل میں یوں تھی, یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فی ولایت علی فآمنوا خیر لکم وان تکفروا بولایت علی. اے لوگوں, تمہارے پاس رسول آئے حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے علی کی ولایت کو لے کر, فآمنوا تو علی کی ولایت پر ایمان لے کر آؤ, تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا بِوِلَایَتِ علی, اور اگر علی کی ولایت کا تم انکار کرو گے, اگر تم علی کی ولایت کا انکار کرو گے تو پھر تم کفر کر رہے ہو, اور اللہ پاک جس کے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے, وہ غنی ہے. تو یہ آیت اصل میں اس طرح نازل ہوئی تھی جس کو تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح ایک اور آیت ہے, وَقُلِ الْحَقُ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. سورة کہف کی یہ آیت, کہتے ہیں یہ آیت ایسے نہیں بلکہ یہ آیت اس طرح تھی. امام باقر صادق سے روایت ہے کہ حق سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہے, اور ظالمین سے مراد آل محمد پر ظلم کرنے والے, اور آیت اس طرح نازل ہوئی تھی, اِنَّا اَعْتَدْنَا لِظَالِمِينَ آل محمدٍ حَقَّهُمْ نَارًا, ہم نے ان ظلم کرنے والوں کے لیے جنہوں نے آل محمد کا حق غصب کر لیا جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. علی کا حق تھا خلافت کا، ابو بکر نے غصب کیا، عمر نے غصب کیا، عثمان نے غصب کیا، تو ان شیاطین ان کفار کے نزدیک قاتلہم اللہ اینما کانوا وحیثما کانوا، ان کفار کے نزدیک کہا یہ کہ نہیں، اس آیت سے مراد یہ ہے کہ جنہوں نے آل محمد سے ان کی خلافت کا حق چھینا ہم نے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے. جعفر صادق سے روایت ہے کہ آیت اس طرح نازل ہوئی تھی، قل الحق من ربکم فی ولایت علی، یہاں تک کہ انا اعتدنا لظالم آل محمد حقہم نارا. ایک اور آیت، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم قدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. کہا یعنی ان کو کافروں سے جہاد کی اجازت دے دی گئی جن سے کفار لڑتے ہیں، اس لیے کہ ہم سے کفر کرنے والوں نے ان پر ظلم کیا، بے شک خدا ان کی مدد کرنے پر قادر ہے جو نہ حق اپنے گھروں سے نکالے گئے اور رسوا کیے گئے، اس لیے کہ ان کا قصور نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار خدا ہے. علی بن ابراہیم نے کہا کہ یہ آیتیں امیر المؤمنین جعفر طیار و حمزہ کی شان میں نازل ہوئی، اس کے بعد امام حسین کے بارے میں جاری ہے. والذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، امام حسین کی شان میں نازل ہوئی کہ یزید پلیت نے لوگوں کو بھیجا کہ ان حضرت کو پکڑ کر شام لے جائیں، تو اس کے خوف سے حضرت مدینہ سے کوفہ کی طرف کوچ کر گئے. تو یہ آیتیں اصل میں اس طرح نازل ہوئی تھی، بعد میں ان آیات کو بدل دیا گیا. یہی حیات القلوب جلد سوم صفحہ 378 42 فصل کہتے ہیں، تم آیت اس طرح پڑھتے ہو والعصر ان الانسان لفی خسر، کہا نہیں، اصل میں یہ آیت امام جعفر سے روایت ہے، علی بن ابراہیم نے روایت کیا، حضرت جعفر اس سورت کو اس طرح پڑھتے تھے، والعصر ان الانسان لفی خسر انہ فیہ من الدہر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات واعتمروا بالتقوى واعتمروا بالصبر. یعنی عصر کی قسم، آدمی بے شک گھاٹے میں ہے اور یقیناً وہ آخر عمر تک نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور پرہیزگاری اختیار کی اور صبر اختیار کیا. کتاب احتجاج میں امام محمد باقر سے روایت ہے، جناب رسول خدا نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم سورۃ عصر امیر المومنین علی کی شان میں ہے. اور یہ جو ہے ان الانسان لفی خسر، اس سے مراد زمانہ خروج امام قائم آل محمد، اس وقت جو ان کے دشمن ہوں گے وہ سارے کے سارے خسارہ پانے والے ہوں گے، وہ سارے کے سارے گھاٹا پانے والے ہوں گے. اسی کتاب کا صفحہ 234 ہے. کلینی نے امام محمد باقر سے روایت کیا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی، فابا اکثر الناس بولایت علی الا کفورا قل الحق من ربكم في ولاية علي فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين آل محمد نارا أحاط بهم سرادقها. كتاب تأويل الأحاديث میں روایت ہے کہ کسی نے ابن عباس سے روایت کی ہے، ایک جماعت کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ آیت کس کے حق میں نازل ہوئی. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجر عظيمة. تو حضرت نے فرمایا قیامت کے روز ایک ام نور سفید درست کیا جائے گا اور منادی کرنے والا منادی کرے گا کہ مومنوں کا سردار اٹھے اور اس کے ساتھ وہ لوگ بھی اٹھے جو محمد کے مبعوث کے مانند، جو آفتاب کے نور کو اپنے منہ سے پھونک کر بجانا چاہیں اور خدا اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے. تو یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی. کلینی نے امام باقر سے روایت کیا کہ لوگوں نے اس آیت کی تفسیر ان حضرت سے دریافت کی، حضرت نے فرمایا کہ لوگوں نے چاہا کہ ولایت امیر المومنین کو اپنی باتوں سے مٹا دے، ولایت امیر المومنین کو اپنی باتوں سے مٹا دے، وہ مٹانا چاہتے تھے، لیکن ولایت اور خدا امامت کو کامل کرتا ہے، خدا امامت کو کامل کرتا ہے اور یہ امامت حق ہے علی اور اس کی اولاد کا. جس طرح ایک اور مقام پہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں ولو کیری ہل کافرون بی ولایت علی، خطا کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کیری ہل کافرون. کہا آیت اس طرح نہیں ہے، بلکہ آیت اس طرح ہے، هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی ولو کیری ہل کافرون بی ولایت علی. کہ چاہنے والے بے شک علی کی ولایت کا انکار کرتے رہیں. لیکن اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کے اندر ولایت علی کا اعلان کر دیں, بے شک اس ولایت کے انکار کرتے رہیں. تو جو لوگ اہل سنت کے سامنے یہ رونا روتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں اور ہم اس قرآن پر عمل کرنے والے ہیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کے نزدیک یہ قرآن اصلی نہیں ہے, کیونکہ اصلی قرآن تو وہ ہے جس کے اندر پاکستان بننے کا بھی ذکر ہے, جس کے اندر ایک ایک چیز کا ذکر ہے, قیامت تک جو کچھ ہونا ہے اس کا ذکر ہے. اور یہ قرآن جو موجودہ ہے اس کی 6000 کچھ آیتیں ہیں, جو اصل قرآن موجود ہے اس کی 17000 آیات ہیں. تو قرآن وہ عظیم کتاب ہے, قرآن اللہ کا بھیجا ہوا کلام ہے, قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسا معجزہ ہے کہ رہتی دنیا تک اور قیامت کی دیوار تک اس کے کسی زیر اور زبر کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. یہ اللہ کی حفاظت میں ہے. اس کے ایک حرف کا منکر, اس کے اندر تبدیلی کا دعویٰ کرنے والا, تبدیلی کا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے, مرتد ہے. اگر اسلامی سٹیٹ ہو, اسلامی حکومت ہو, اور کوئی شخص اسلامی قاضی کے سامنے جا کر اس بات کو تسلیم کر لے کہ قرآن تبدیل شدہ ہے, تو شریعت اسلامیہ کے اندر ایسے مرتد کو زندہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے, اللہ ہمیں زندہ رکھے, اسلام پہ رکھے, ایمان پہ رکھے. اس حال میں موت دے, اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہو. اللہ مالک نے چاہا تو کل اسی ٹائم انشاءاللہ شیعت کے صحابہ کے بارے میں جو عقائد ہیں ان عقائد کو پیش کیا جائے گا, تاکہ ان شیاطین کے چہرے سے تقیے کا نقاب کھینچ کر اتار دیا جائے اور عام اہل سنت کے سامنے ان کے کفری عقیدے کو بیان کر دیا جائے. اللہ حق کو حق سمجھ کر سننے, کہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور باطل کو باطل سمجھ کر اسے دور ہونے کی اور ان سے برات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم.